أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ناظرین محترم میں آپ کا میزبان کفایت حسین سحر عالمی نیٹ ورک کی جانب سے براہ راست نشر ہونے والے آپ کے اپنے پروگرام تاریخ اسلام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور اس پروگرام میں اپنی ٹیم کے ہمراہ آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین محترم، ہمارا یہ پروگرام جو تاریخ اسلام عنوان کے تحت چل رہا ہے، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس میں اسلام کی تاریخ کو شروع کیا اور ہم اس منزل تک پہنچے کہ تاریخ اسلام کی ایک ستم ظریفی ہے کہ جس وقت تاریخ کا طالب علم ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ وہ شخصیتیں، وہ ذوات مقدسہ جنہوں نے اپنا سب کچھ تاریخ اسلام کے اوپر قربان کر دیا اور جتنی بھی اسلام کی عظمتیں ہیں وہ سب ان ذوات مقدسہ کی مرہون منت ہیں، تو اسلام کی تاریخ میں ایک عجیب جو ستم ظریفی میں نے لفظ استعمال کیا وہ یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ ان ذوات مقدسہ کو فراموش کر دیا گیا بلکہ ان کے ایمان کے اوپر بھی گفتگو اور بحث کی گئی۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، جس وقت تاریخ کا طالب علم اس منزل پر پہنچتا ہے تو وہ یہاں ایک عجیب کیفیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک طرف ان ذوات مقدسہ کے یہ احسانات ہیں، ان کی یہ کارکردگیاں ہیں اور ان کی یہ زحمتیں ہیں، اور دوسری طرف یہ کہا جاتا ہے کہ مثلاً کہ ایمان نہیں لائے، اسلام قبول نہیں کیا، دوسری باتیں، اور وہ ذوات مقدسہ کے جن کو فراموش کیا گیا اور اسلام کے دامن میں جو کچھ ہے وہ سب ان کی زحمتوں کے نتیجے میں ہے، ان میں سر فہرست ہیں جناب ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، چونکہ ہمارا عنوان ہے تاریخ اسلام، کہ ہم ان افراد اور اس طرح کے تذکروں کو آپ کے سامنے پیش کریں تاکہ یہ تذکرے بھی زندہ ہو سکیں اور کچھ ان کے احسانات کا قرض بھی ادا ہو سکے۔ تو ہم نے گزشتہ ہفتے سے اپنی گفتگو شروع کی تھی سرکار ابو طالب علیہ السلام کے متعلق، اور آج کی جو ہماری گفتگو ہونی ہے وہ جناب ابو طالب علیہ السلام کے ایمان کے سلسلے میں ہونی ہے، اور ہم نے گزشتہ ہفتے دعوت دی تھی اپنے عظیم مہمان جو ماشاءاللہ حافظ قرآن بھی ہیں اور علوم قرآن و حدیث کے ماہر مانے جاتے ہیں، جناب امیر حیدر نوری صاحب قبلہ کو۔ تو آج بھی ہم اپنی گفتگو قبلہ سے کریں گے اور انہی کے بیانات سے استفادہ کریں گے۔ تو آئیے پہلے ہم قبلہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
قبلہ، میں ایک بار پھر آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں اور شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے اس پروگرام کے لیے نکالا۔
میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کی ٹیم کا، اور تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔
جی، بہت شکریہ۔ تو قبلہ، جیسے کہ میں نے ابھی ناظرین محترم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ جو ہماری گفتگو ہونی ہے وہ جناب ابو طالب کے حوالے سے ہونی ہے، تو ہماری گفتگو جو گزشتہ ہفتے ہوئی تھی وہ اس منزل تک پہنچی تھی، جناب ابو طالب کے حوالے سے ہم نے گفتگو یہاں پہنچائی تھی کہ جس وقت جناب عبد المطلب نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت جناب ابو طالب کے سپرد کی، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب عبد المطلب کے 9 فرزند تھے، ان میں سے جناب عبد المطلب نے کس بنا پر حضور کی کفالت اور حضور کی سرپرستی کے لیے جناب ابو طالب کا انتخاب کیا؟ تو یہاں گفتگو ہماری چل رہی تھی، وقت کے ختم ہونے کی بنا پر صرف آپ ایک چیز کی طرف اشارہ کر پائے تھے کہ ایک رشتہ، چونکہ ایک رشتہ آپ نے بیان کیا تھا کہ یعنی سگے بھائی تھے، حضور کے والد محترم اور جناب ابو طالب سگے بھائی تھے، اور اس کے بعد آپ گفتگو شروع کی تھی آپ نے پاکیزگی کے حوالے سے کہ یہ چونکہ خدا کے آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں اور خدا کی حجت ہیں، تو خدا کے جو اہم افراد ہوتے ہیں ان کی کفالت کی ذمہ داری ہر کس و ناکس کے سپرد نہیں کی جاتی، اس کے لیے خداوند عالم خاص انتظام کرتا ہے۔ تو یہاں پہنچے تھے اور مثال دے رہے تھے آپ جناب مریم کی، تو میری گزارش ہے گفتگو ہم یہیں سے شروع کریں۔ جی،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد، میں تمام ناظرین کرام کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ یہاں تک تمام ہوئی تھی کہ جناب مریم صلوات اللہ علیہا چونکہ ایک معصومہ بی بی تھی اور ایک معصوم فرزند کی ماں بننے والی تھی، لہذا نظر کی وجہ سے ان کی ولادت ہوئی تھی، اور اب ان کو بیت المقدس میں وقف کرنے کا وقت آ گیا تھا، تو اس وقت تمام کے تمام پادریوں اور علماء حضرات کے درمیان یہ مسئلہ اٹھا کہ جناب مریم کی سرپرستی کے لیے کس کو معین کیا جائے، تو اس کے بعد بات یہاں تک ٹھہری کہ جناب مریم کی کفالت اور سرپرستی کی ذمہ داری اس کو دی جائے گی کہ جس کے لیے قرآن اندازی میں قرآن نکل آئے گا، لہذا قرآن ڈالا گیا، جو جو حضرات تھے انہوں نے سب حضرات نے قلم اپنے دریا میں ڈال دیے، اور یہ کہہ کر ڈالے کہ جس کا قلم پانی کی موج پر ٹھہر گیا اس کا قرآن آ جائے گا، اور جس کا قلم بہ گیا اس کا قرآن نہیں آئے گا. تمام کے تمام پادری حضرات نے ان یعنی جناب زکریہ کے ساتھ یہ کہہ کر قلم ڈال دیے، سب کے سب حضرات کے قلم بہ گئے، فقط جناب زکریہ کا قلم وہاں ٹھہرا رہ گیا. اور یہ انتخاب کسی عام وجہ سے نہیں تھا، بلکہ یہ خداوند عالم کی طرف سے جناب زکریہ کا انتخاب تھا، اس وجہ سے کہ جناب مریم کے جو ایک معصومہ تھی اور معصوم کی ماں بننے والی تھی، ان کے لیے ایک ایسے نبی کہ جو جناب زکریہ جیسی حیثیت اور شخصیت رکھتے ہیں، ایسی ہی سرپرستی کی ضرورت تھی. لہذا یہاں جو پیغمبر اکرم نے جناب ابو طالب کا انتخاب کیا تھا، تو وہ اسی لیے کہ جناب پیغمبر اکرم نے عام بچوں کی طرح یہ انتخاب نہیں کیا تھا، بلکہ اسی صلاحیت کی وجہ سے کہ جو صلاحیت نبوت اور جو صلاحیت رسالت ان میں پائی جاتی ہے، اسی کی وجہ سے انہوں نے جناب ابو طالب کا انتخاب کیا تھا. یہ تو تھی آپ کی ایک پاکیزگی، پاکیزگی کی وجہ سے انہوں نے جناب ابو طالب کا انتخاب کیا تھا، لیکن اس وجہ سے بھی چونکہ جناب ابو طالب آپ کا عرفان رکھتے تھے، آپ کو بہت احترام،
آپ کی معرفت رکھتے،
آپ کی معرفت رکھتے تھے اور آپ کا بہت احترام و اکرام کرتے تھے بچپنے میں، چونکہ پیغمبر اکرم کے بارے میں جو آثار نمودار ہونے والے تھے، جو کمالات نمودار ہونے والے تھے، ان سب کی خبر جناب عبد المطلب نے بھی اور تمام پادریوں نے جناب ابو طالب کو دے دی تھی. اسی وجہ سے ایک وقت وہ آیا کہ جب سرزمین مکہ پر خشک سالی تاری ہو گئی، قحط پڑ گیا، پانی کا نام و نشان نہیں رہا، سبزہ خشک ہو گیا اور جانوروں کے ہونٹ خشکی کی وجہ سے خشک ہو گئے، سوکھ گئے، اور تمام لوگوں کو موت نظر آنے لگی. تو اب تمام کے تمام لوگوں نے جس وقت موت کو اپنے سامنے دیکھ لیا، تو میٹنگ کی اور کہا کہ اب کیا کیا جائے، کس طریقے سے پانی کا انتظام کیا جائے. تو اس وقت کسی نے کہا لات سے مدد مانگ لی جائے، کسی نے کہا منات سے، کسی نے کہا عزہ سے، اور کسی نے کسی اوتار سے، کسی نے کسی پادری سے، لیکن ان میں ایک باشرف مسن اور سن رسیدہ بزرگوار بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ تم اغیرہ وغیرہ سے کیوں مدد مانگ رہے ہو، تم در بدر کی ٹھوکرے کیوں کھانا چاہتے ہو، ہمارے سامنے ایک ایسی شخصیت موجود ہے کہ اگر بارگاہ الہی میں اس نے ہاتھ بلند کر دیے تو حتمن بارش ہوگی، اور چلیے میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ ان کے پاس چلتا ہوں. سب کے سب لوگ آئے جناب ابو طالب کے دروازے پر، جناب ابو طالب کا دروازہ کھٹکھٹایا، جناب ابو طالب ایک باوقار اور باہیبت،
یہ کون سی شخصیت تھی،
یہ تاریخ نے ان کا نام نہیں بتلایا، سیرہ حلبیہ، سیرہ حلبیہ، سیرہ نبویہ اور الغدیر اور سیرہ ابن حشام، ان تمام کی تمام تاریخ میں اس
کا، اس میٹنگ میں، جلسے میں یہ کسی نے مشورہ دیا.
تو یہ سب لوگ آئے اور جناب ابو طالب ایک باہیبت اور باوقار شخصیت لے کر اپنے دوش مبارک پر چادر ڈالے ہوئے آئے، اور آپ نے فرمایا کہ آپ کا کیا امر ہے، کس لیے یہاں آئے ہیں. تو سب کے سب نے عرض کیا کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ بارش کا نام و نشان نہیں ہے، اور سبزہ خشک ہو چکا ہے، جانور مرنے والے ہیں، سب لوگوں کی موت سامنے آ گئی، لہٰذا
قحط پڑ چکا ہے،
قحط پڑ چکا ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے. اس وقت جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو اپنی آغوش میں اٹھایا.
اللہ اکبر. یعنی میں آپ سے رک کے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا, وہ جو کہہ رہے تھے
جی جی,
وہ جناب ابو طالب کے پاس آئے تھے خود جناب ابو طالب کے حوالے سے
جی جی,
یعنی وہ جو بزرگ شخصیت تھی وہ جناب ابو طالب کی معرفت رکھتی تھی.
جی جی جی, وہ جناب ابو طالب کے معرفت رکھتے تھے, وہ جناب ابو طالب کی شخصیت کو پہچانتے تھے کہ کتنے موحد اور کتنے خدا پرست انسان ہے. تو اس وقت جناب ابو طالب نے اپنے بھتیجے کو اپنی آغوش میں اٹھایا, اور اپنی آغوش میں اٹھانے کے بعد صحنِ خانہ کعبہ میں آئے, اور پشت خانہ کعبہ میں آ کر پیغمبر اکرم کی پشت کو پشت خانہ کعبہ سے مس کر دیا, اور اس کے بعد پیغمبر اکرم کی طرف اشارہ کر کے بارگاہ الہی میں دعا کی جی, اے پروردگار ان تمام لوگوں کی مشکلات اس بچے کی وجہ سے بارش کر کے آسان کر دے. بس جناب ابو طالب یہ دعا کر ہی رہے تھے
جی
کہ آسمان میں بادل گرجنے لگے, بادل کے گھرنے کی آوازیں آنے لگی, بارش ہوئی اور اتنی بارش ہوئی کہ وادیاں چھلکنے لگی, لبریز ہو گئی, سب کے سب سیراب ہو گئے. تو اب یہاں پر
جی
میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خداوند عالم کو یہ معلوم تھا کہ یہ ابو طالب وہ ہے کہ تمام کے تمام قربانیاں دے سکتا ہے, فداکاری دے سکتا ہے, لیکن معاذ اللہ یہ ابو طالب وہ ہے کہ فقط ایمان کی بات کو قبول نہیں کرے گا. تو خدا
میں آپ سے گزارش یہ کروں گا, یہ آپ نے تین چیزیں بیان کی کہ یہاں یہ تین چیزیں تھیں, مثلاً ابھی چوتھی چیز ہماری رہ گئی. آپ نے بتایا کہ آپ کا مثلاً
رشتہ,
ہاں رشتہ آپ کا, پھر آپ کی طہارت, آپ کی معرفت, اب ایمان کی گفتگو, چونکہ آج کا ہمارا پورا پروگرام ایمان کے حوالے سے ہے.
تو بس یہ کہہ دوں میں, اگر آپ
ابھی ہم ایسا کرتے ہیں ایک وقفہ لے لیتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ پوری گفتگو ایمان پر ہوگی. ناظرین محترم, آپ نے دیکھا کہ قبلہ نے کس طریقے سے جناب ابو طالب کی معرفت کو بیان کیا کہ جناب ابو طالب جاتے ہیں اور رحمت للعالمین کے صدقے میں خدا سے رحمت کا سوال کرتے ہیں اور خدا اس کو پورا کرتا ہے. ہم انشاءاللہ قبلہ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
اقرأ باسم ربك الذي خلق, خلق الإنسان من علق, اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم, علم الإنسان ما لم يعلم. مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الله أكبر, الله أكبر.
جی ناظرین محترم, ایک بار پھر آپ کے اپنے پروگرام تاریخ اسلام میں آپ کا خیر مقدم ہے. تو آئیے ہم قبلہ سے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ, ابھی آپ بیان فرما رہے تھے جناب ابو طالب کی طہارت اور عرفان کے بارے میں, تو عرفان کے ذیل میں اگر کچھ رہ گیا تو آپ بیان کیجئے, ورنہ پھر ایمان کے حوالے سے جو آپ نے کہا تھا کہ اس لیے سپرد کی گئی ان کے یہ عہدہ جو آپ کا ایمان تھا.
ہاں میری بات مکمل ہو گئی، لیکن اس واقعے کے بعد بس اتنی بات میں ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر خداوند عالم کو یہ معلوم تھا کہ یہ ابو طالب وہ ہے کہ تمام کی تمام فداکاری، تمام کی تمام قربانی قبول کر سکتا ہے، لیکن فقط رسول کی ایک بات قبول نہیں کر سکتا اور وہ ہے ایمان والی بات، تو پھر جناب ابو طالب کی دعا پر خداوند عالم کو بارش کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یعنی جناب ابو طالب وہ شخصیت ہے کہ جو اعلان بعثت سے پہلے رسول خدا کو اللہ کا وہ مقرب ترین بندہ سمجھ رہے ہیں کہ رسول خدا کو بارگاہ الہی میں بارش کرنے کا وسیلہ بنا رہے ہیں.
آپ نے قبلہ ایک بہت اچھی بات کہی یہاں پہ، چونکہ کوئی ہو سکتا ہے یہ کہے کہ وہ حضور کے صدقے میں ہو رہا ہے، حضور کی ذات کے صدقے میں، تو ابو طالب کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. لیکن ہم پھر اس طرح سے اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ ہم حضور کے صدقے میں نہ جانے کیا کیا مانگتے ہیں، لیکن وہ پورا نہیں ہوتا. یعنی وہ زبان جس سے وہ دعا ادا ہو رہی ہے، خود وہ زبان بھی ایک اثر رکھتی ہے، کردار اعمال انسان کے. جی بہت شکریہ. تو اب ایمان کے سلسلے میں آپ جی اپنی گفتگو آگے بڑھائیے.
جی تو اب یعنی یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیغمبر اکرم کی جو سرپرستی تھی وہ ایک اہم سرپرستی ہے، اور قرآن مجید میں سرپرستی کے حوالے سے ایک پاک و پاکیزہ تصور پیش کیا گیا ہے. مثلا قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق. یہ سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے جس میں یہ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تم میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو اپنا سرپرست مت بناؤ، اور تم ان سے اظہار محبت کرتے ہو کہ جو اس حق کا انکار کر چکے ہیں کہ جو حق ہم نے اپنے رسول پر نازل کیا ہے. یعنی خداوند عالم اس شخص کو کہ جس نے اس حق کا انکار کیا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے، اس کو اپنا بھی دشمن کہا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی دشمن کہا ہے، اور پھر یہ کہا ہے کہ ان کو اپنا سرپرست مت بناؤ. تو اسی وجہ سے جناب ابراہیم کو جس وقت تک یہ معلوم تھا کہ یہ آزر ہمارا چچا صحیح راستے پر، نتیجہ ابھی دے رہا ہوں، وما کان استغفار ابراہیم لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا ایاہ فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ. جناب ابراہیم اپنے چچا کے لیے استغفار کرتے تھے، لیکن جس وقت آزر کے مذہب کا پتا چلا کہ یہ کافر ہے، تو اس وقت جناب ابراہیم نے کہا یہ تو میرا کھلا ہوا دشمن ہے، لہذا جناب ابراہیم نے ان کے لیے استغفار نہیں کیا. اور پھر نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے کہ جو قرآن مجید میں آئے ہیں، کبھی یہ کہا ہے کہ تمہارے اوپر عذاب خدا نازل نہ ہو جائے، کبھی یہ کہا ہے کہ تم شیطان کے مطیع و فرما بردار ہو. تو اس طریقے سے معاذ اللہ اگر پیغمبر اکرم کو یہ معلوم تھا کہ ابو طالب وحدانیت خدا کا اقرار نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اکرم تو ختم المرسلین ہیں، فخر المرسلین ہیں. انہوں نے کیسے یہ اپنے لیے گوارا کر لیا کہ ایک کافر مجھ سے اظہار محبت کرے اور میں اس سے اظہار محبت کروں اور میں اس کی سرپرستی کو قبول کر لوں. ایسا نہیں تھا. خداوند عالم کی سرپرستی خداوند عالم کے خود حفاظت اختیار میں تھی، پیغمبر اکرم مجبور نہیں تھے. جیسا کہ اور دوسری آیت میں بھی ارشاد ہوتا ہے، سورہ مجادلہ کی آخری آیت ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے لا تجدو قوم یؤمنون باللہ وباليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من. اے میرے حبیب، تم کوئی ایسی قوم و ملت نہیں پاؤ گے کہ جو اللہ پر اور روز آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہوں اور پھر ان سے بھی اظہار محبت کرتے ہوں کہ جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، چاہے وہ ان کے آبا و اجداد میں سے ہوں یا رشتے دار ہوں یا اہل قبیلہ ہوں، کوئی بھی ہو، ان کی نگاہوں میں کسی رشتے کی اسی وقت اہمیت ہوتی ہے کہ جب رشتہ ایمان پایا جاتا ہو. اگر رشتہ ایمان نہیں پایا جاتا تو ان کی نگاہ میں کسی رشتے کی بھی کوئی قدر نہیں ہے, اہمیت نہیں پائی جاتی, تو یہ یہاں مومنین کے لیے کہا گیا ہے. تو کوئی بھی آیت ہو جب نازل ہوتی تھی تو پیغمبر اکرم اس پر پہلے عمل کرتے تھے اور تمام کے تمام مومنین بعد میں عمل کرتے تھے, چونکہ پیغمبر اکرم ہی سکھاتے تھے کہ اس پر اس طریقے سے عمل کیا جائے گا. تو اگر جناب ابو طالب کی ایمان میں ماذا اللہ کوئی شک و شبہ ہوتا پیغمبر اکرم کو, تو پھر جناب پیغمبر اکرم کبھی بھی ابو طالب کی سرپرستی کو قبول نہیں کرتے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کوئی بھی مومن یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ آیت تو سب کے لیے نازل ہوئی ہے.
آپ کے چچا بھی اس میں ماذا اللہ,
آپ کے چچا بھی ماذا اللہ اس میں شامل ہے. تو آپ اپنے چچا کے لیے کیوں ایسا, اسی وجہ سے ارشاد ہوتا ہے انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اے میرے حبیب, یہ مشرک نجس ہیں جو شرک کرتے ہیں خدا کا, اور انہیں اس بات کی اجازت نہ دی جائے کہ یہ مسجد الحرام کے قریب بھی آ جائیں. تو جب مسجد الحرام کا اتنا بڑا احترام ہے تو خود رسول خدا کا کتنا بڑا احترام ہو سکتا ہے؟ رسول خدا کے قریب ایک مشرک کیسے زندگی گزار سکتا ہے, کیسے رہ سکتا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. تو ان تمام کے تمام باتوں سے یہ پتا چلتا ہے کہ جناب ابو طالب کہ ایمان میں ذرہ برابر بھی کوئی
کمی نہیں تھی,
بلکہ جناب ابو طالب کی منزل معراج یہ تھی کہ جناب پیغمبر اکرم ان کو اپنی سرپرستی کے لیے قبول کریں. یہی وجہ ہے کہ مقام رہبہ میں حضرت علی علیہ السلام جس وقت ایک مجمع کے سامنے تھے اور خطاب کر رہے تھے تو کسی نے فرمایا کہ یا علی, آپ تو یہاں ہمیں دین کی باتیں بتلا رہے ہیں لیکن آپ کا باپ جہنم میں ہے. تو اس وقت حضرت علی علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر غیظ و غضب کے آثار نمودار ہو گئے اور ایک مرتبہ کہا کہ خدا تیرا برا کرے, یہی لہجہ ہے, یہی جملہ ہے بالکل, کہ خدا تیرا برا کرے. ارے تو اس شخص کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ جو حیات ابدی کی آغوش میں سو رہا ہے؟ ارے میرا باپ تو وہ ہے, ایسا مومن ہے کہ اگر خداوند عالم سے دنیا کے تمام گنہگاروں کے بارے میں شفاعت کرنا چاہے تو خداوند عالم میرے باپ کے ایمان کے صدقے میں تمام دنیا کے گنہگاروں کو معاف کر سکتا ہے. تم اس کے بارے میں بات کر رہے ہو کہ جس نے اپنا سارا کچھ میرے یعنی دین محمدی پر قربان کر دیا ہے.
قبلہ بہت شکریہ, یہی جو جملہ آپ نے کہا, دین محمدی پر قربان کر دیا ہے مولا کائنات نے جو فرمایا, اسی کے ذیل میں اب ہم اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے مہمان فون پر موجود ہیں, آئیے ہم ان سے کچھ استفادہ کرتے ہیں. ناظرین محترم, آپ نے دیکھا کہ قبلہ کس طریقے سے بیان کر رہے تھے ان مطالب کو, اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج پھر ہمارے ساتھ فون پر ہمارے وہ عظیم مہمان موجود ہیں کہ جن سے آپ اکثر ٹی وی کے ذریعے, ریڈیو کے ذریعے, ان کی تقاریر کے ذریعے استفادہ کرتے رہتے ہیں, وہی جن سے ہم نے گزشتہ ہفتے بھی استفادہ کیا تھا, جناب سید محمد شبیب حسینی صاحب قبلہ. تو آئیے ہم قبلہ سے پھر, چونکہ ہماری گفتگو ناقص رہ گئی تھی وقت نہ ہونے کی بنا پر, ہم قبلہ سے ایک سوال کرتے ہیں. جی السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
جی قبلہ, میں آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں.
جی شکریہ.
اور پھر گزارش یہ ہے آپ سے کہ دیکھیے, چونکہ ہماری گفتگو پچھلے ہفتے سے چل رہی ہے جناب ابو طالب کے حوالے سے, تو آج میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا, جیسے ابھی ہمارے امیر حیدر صاحب قبلہ جو ہمارے مہمان ہیں آج اسٹوڈیو میں, انہوں نے بھی یہ کہا کہ مولا کائنات نے فخر کے طور پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ میرے والد ماجد وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے اوپر احسانات کیے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پوری تاریخ اسلام جناب ابو طالب کے احسان کو قبول کرتی ہے لیکن ایمان سے انکار کرتی ہے, تو اس کا سبب کیا ہے کہ ان کے احسانات قبول لیکن ایمان سے ان کے انکار ہو رہا ہے؟ جی
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ علی الیہ. میں آپ کو سلام کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے مہمان محترم اور تمام سامعین اور ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرنے کے ساتھ آپ کے جواب کے سلسلے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دو طریقے سے دیا جا سکتا ہے, عقلی اور فکری طور پہ اور تاریخی اعتبار سے, مگر کیونکہ آپ کی گفتگو تاریخ کے حوالے سے ہے لہذا صرف تاریخی اعتبار سے سلسلہ وار فہرست وار پانچ جوابات ہیں جن کو مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا
کہ
کم سے کم پانچ جواب اس سوال کے دیا جا سکتے ہیں کہ اتنے سارے احسانات کے باوجود، اتنے مثبت کردار کے باوجود جناب ابو طالب کے سلسلے میں عامہ کا نظریہ یہ منفی کیوں ہے اور ان کے سلسلے میں کم توجہی کیوں کی جاتی ہے؟ پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بات مخصوص صرف جناب ابو طالب سے نہیں ہے، بلکہ اکثر علماء عامہ کا نظریہ پیغمبر اکرم کے دیگر آباء اجداد کے بارے میں بھی، مثلا جناب عبداللہ، جناب عبد المطلب، ان جیسی عظیم شخصیتوں کے بارے میں بھی یہی ہے کہ وہ دین حقہ پر نہیں تھے، اور حتیٰ یہ بعض مفکرین اسلام کا مثال کے طور پہ آغے زرباف، اس طریقے کے اسلامی مفکروں کا نظریہ خود پیغمبر کے سلسلے میں بھی ہے کہ 40 سال سے پہلے تک الاعوذ باللہ وہ دین حق پر نہیں تھے، اور جو ان کی قوم کا یعنی قریش کا دین تھا کفر و شرک اس دین پر تھے۔ تو یہ صرف جناب ابو طالب سے مخصوص نہیں ہے بلکہ دیگر افراد کے بارے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے جناب پیغمبر اکرم کے آباء اجداد میں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دلائل النبوہ اور البدایہ و نہایہ کی وہ روایت ہے جس میں ایک لفظ آیا ہے پیغمبر کے لیے، وہ ہوا علی دین قومے، کہ پیغمبر اعلان رسالت سے قبل اپنی قوم کے دین پر تھے۔ تو چونکہ لوگوں کے دماغ میں، ذہن میں یہ بات ہے کہ قوم کا دین یعنی قریش کا دین کفر تھا، لہذا پیغمبر رسالت کے اعلان سے قبل اور ان کے آبا اجداد بھی اسی دین کفر و شرک پہ تھے۔ اس کو بنیاد بنا کر کے، اس روایت کو بنیاد بنا کر کے دیگر افراد اور جو بالخصوص جناب ابو طالب کے لیے باتیں کہی گئیں۔ اب اس کا جواب میں بیان کرنے کے مرحلے میں نہیں ہوں، ورنہ میں اس کا جواب بھی دیتا ایک ایک بات کا، صرف آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ تو ایک سبب تو یہ ہے کہ وہ ہوا علی دین قومے، اس کو معیار بنا کر کے یہ باتیں کہی گئیں۔ دوسرا جواب، بنی امیہ اور بنی ہاشم کا خاندانی اختلاف، دیرینہ اختلاف جو چلا رہا تھا، ادارتی اور حکومتی لحاظ سے مکے پہ اختیار اور کنٹرول بنی امیہ کو حاصل تھا، اور بنی امیہ اور بنی ہاشم کے درمیان ایک قدیم اختلاف خاندانی چلا رہا تھا۔ بنی امیہ کی حکومت 132 ہجری تک جاری رہی، مروان حمار جو آخری خلیفہ بنی امیہ تھا اس کے زمانے تک، اور اس خاندانی اختلاف کی بنیاد پر جہاں ان لوگوں کو ممکن ہوا، ان لوگوں کے لیے ممکن ہوا امیر المومنین کو برا بھلا کہنا، مثلا شام کی فضا میں وہ امیر المومنین، اور جہاں امیر المومنین کے خلاف پروپیگنڈا نہیں کر سکتے تھے بنی امیہ، کیونکہ امیر المومنین کو مسلمہ طور پہ خلیفہ مان چکے تھے مسلمان، لہٰذا جہاں امیر المومنین خلاف پروپیگنڈا نہیں کر سکتے تھے، وہاں ہدف بنایا، ٹارگٹ بنایا انہوں نے امیر المومنین کے والد کی ذات کو، یعنی جناب ابو طالب کو، اور 132 ہجری تک ان کو برا بھلا کہا جاتا رہا۔ اس کے بعد جب بنی امیہ کی حکومت گئی تو 132 سے لے کر سے 656 ہجری تک، تقریباً 400 سال سے زیادہ عرصے تک، ان لوگوں نے، بنی عباس نے ابو طالب علیہ السلام کے خلاف تبلیغات کی، پروپیگنڈا کیا، منفی تبلیغات۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ جو خاندانی اختلاف تھا بنی امیہ اور بنی ہاشم کا، یہ تبدیل ہو گیا بنی عباس اور بنی عبد المطلب، یا عباسی اور علوی خاندان کے اختلاف میں، کیونکہ بنی امیہ کی حکومت کو انہوں نے سرنگوں کیا تھا الرضا من آل محمد کے نعرے سے، اور جب حکومت ہاتھ میں مل گئی تو حکومت اور اختیار کو دیکھ کر ان کو یہ خواہش ان کے دل میں پیدا ہوئی کہ حکومت کو اپنے پاس رکھیں۔ تو اب انہوں نے ایک معیار بنایا اور یہ نعرہ بلند کرنا شروع کیا کہ رسول کے دو چچا تھے، ایک جناب ابو طالب، ہم جناب کہہ رہے ہیں جناب ابو طالب، اور ایک جناب عباس ابن عبد المطلب، یہ دونوں رسول اللہ کے چچا تھے۔ جناب عباس جن کی نسل سے ہم ہیں، یعنی خلفائے بنی عباسی، وہ اسلام لے آئے تھے، اور اس کے برعکس امیر المومنین کے والد جناب ابو طالب کے سلسلے میں انہوں نے کہا کہ اسلام نہیں لائے تھے۔ تو اپنی حقانیت کو، کیونکہ یہ منسوخ کر رہے تھے جناب عباس کے سے، اور اپنی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، اب مولا کائنات کے والد محترم اہل بیت، جن کے لیے عوام کی توقع یہ تھی کہ ان کو حکومت دی جائے گی، ان کے جد جو تھے مورث سے اعلیٰ جناب ابو طالب کے خلاف انہوں نے پروپیگنڈا شروع کیا۔ یعنی تقریباً دونوں حکومتوں کے زمانے میں یہ تین سلسلے جواب ہوئے، پہلا جواب، پھر ابو طالب کے ساتھ ساتھ دیگر آبا اجداد کے بارے میں لوگوں کا نظریہ، دوسرا جناب دوسرا جواب بنی امیہ کا اختلاف بنی ہاشم سے، تیسرا جواب بنی عباس کا اختلاف علویوں سے، خاندان علوی سے عباسی کا اختلاف. یہ دونوں حکومتیں مل کر تقریباً 650 سال تک حقائق کو پس پردہ ڈالتی رہیں اور جناب ابو طالب کے خلاف منفی تبلیغات کرتی رہیں. پھر چوتھا جواب جو تیسرے اور دوسرے میں بھی مخفی تھا، بغضاً لابیک کا مرحلہ ہے، جس کو ہم نے کربلا کے میدان میں دیکھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے سوال کیا لشکر یزیدی سے کہ ہمیں کس جرم میں شہید کر رہے ہو، تو آواز آئی بغضاً لابیک. تو امیر المومنین سے چونکہ عداوت تھی، لہذا امیر المومنین کی عداوت میں ایک طرف جناب امیر المومنین کے والد جناب ابو طالب کو کفر سے متہم کیا گیا ان کی دشمنی میں، اور دوسری جانب ان کے فرزند امام حسین کو خارجی کہہ کے نعوذ باللہ ان کو شہید کیا گیا. پھر پانچواں جواب یہ ہے کہ اس بات کا احتمال ہے کہ بہت سی فضائل کی حدیثیں ہیں پیغمبر کی جو پس پردہ رہ گئیں، چھپی رہ گئیں، کیونکہ منع تدوین حدیث نے بہت نقصان پہنچایا اسلام حقہ کو، اسلام حقیقی کو. پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے میں حدیث پیغمبر کو لکھے جانے پر پابندی لگا دی گئی، اور یہ سلسلہ تقریباً 120 ہجری تک جاری رہا. اور عمر ابن عبد العزیز کے زمانے میں، جو خلیفہ بنی عباسی تھے، ان کے زمانے میں پھر اجازت دی گئی حدیثیں لکھنے کی. اور جب اجازت دی گئی تو اس کے بعد پھر بہت سی حقیقی حدیثیں جو خاندان اہل بیت، خاندان رسالت، پیغمبر کے آبا و اجداد کے فضائل کے سلسلے میں تھیں، وہ پس پردہ رہ گئیں، اور بہت سی جعلی حدیثیں پیغمبر کے سامنے آتی گئیں. مصیبت یہ ہوئی کہ وہ افراد کے جو پیغمبر کے ساتھ 6 مہینہ یا کچھ عرصہ تھے، ان سے بہت سی کثیر تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں حدیثیں آئیں. ان حدیثوں کے نتیجے میں حقائق بہت سے مخفی ہوتے چلے گئے، اور وہ چیزیں جو حقائق کی شکل نہیں رکھتی تھیں انہوں نے حقائق کی شکل اختیار کر لی. تو یہ ایک ایک جواب ایسا ہے کہ اس پہ تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے، مگر چونکہ آپ نے بتایا کہ وقت کم رہتا ہے، لہٰذا میں بس فہرست وار ان پانچ جوابات کو بیان کرنا چاہتا ہوں.
جی بہت شکریہ، ہم آپ کے بہت بہت شکر گزار ہیں. پچھلے ہفتے بھی اور اس ہفتے بھی آپ نے بہت زحمت کی، اور انشاءاللہ ہم آپ سے استفادہ کرتے رہیں گے. آپ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ.
خدا حافظ.
جی قبلہ، ہماری گفتگو چل رہی تھی ابھی شبیب حسینی صاحب سے، لیکن ہم اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے ایک وقفہ لیتے ہیں. ناظرین محترم، آپ نے دیکھا کہ قبلہ نے کتنے اچھے طریقے سے ایک پوری تحقیق بیان کی کہ کس بنا پر جناب ابو طالب کے ایمان کا انکار کیا جاتا ہے. تو ہم قبلہ امیر حیدر نوری صاحب سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، لیکن ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد.
مرحبا يا خير داء،
قد لبسنا ثوب عز بعد تمزيق الرقاع، ربنا صل على من حل في خير البقاع.
مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور، أنت شمس أنت قمر أنت نور فوق نور.
طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع.
يا حبيبي يا محمد يا إمام من رأى وجهك يسعى
يا كريم الوعد.
ناظرین محترم، ایک بار پھر آپ کے اپنے پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے. آئیے ہم قبلہ سے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. جی قبلہ، اب میں آپ سے بہت اہم سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں. دیکھیے، ہمارے یہاں اگر شیعہ نقطۂ نگاہ سے دیکھا جائے تو حضرت ابو طالب کا ایمان اور آپ کے ایمان کا اظہار، یہ اظہر من الشمس ہے. لیکن پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اگر ایمان قبول بھی کیا تو مخفی رکھا. تو میں اس سلسلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کہا جاتا ہے، اگر مان لیا جائے بالفرض کہ انہوں نے ایمان کا اظہار نہیں کیا، ایمان مخفی رکھا، کہتے ہیں نا کچھ لوگ، تو اس کی پھر کیا مسئلہ ہے جو جناب ابو طالب نے ایمان مخفی رکھا؟ جی
آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ مثلا جناب ابو طالب کا ایمان اظہر من الشمس ہے، اور اس کی تائید جناب ابن ابی الحدید شہر نیز البلاغہ میں بھی کرتے ہیں. جناب ابن ابی الحدید نے جس وقت جناب ابو طالب کے،
جناب ابن ابی الحدید جن کا خود تعلق کس مسلک سے ہے،
وہ حنفی ہیں. جی حنفی ہیں،
معتزلی ہیں.
جی
ابن ابی الحدید معتزلی.
جی معتزلی ہیں. تو یہ جناب ابن ابی الحدید شارح نہج البلاغہ نے جس وقت جناب ابو طالب کے 3000 اشعار کو دیکھا، تو ان اشعار کو پیش نظر کرنے کے بعد یہ جملہ کہا کہ ان اشعار کو جس انسان نے دیکھ لیا اور ان پر غور کر لیا تو کوئی شخص بھی جناب ابو طالب کے ایمان میں ذرہ برابر بھی شک نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ کوئی تاریخ میں جھوٹی سی جھوٹی روایت بھی ایسی نہیں مل سکتی کہ جس میں یہ ظاہر کر دیا گیا ہو کہ جناب ابو طالب کسی بت کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے. جناب ابو طالب وہ موحد انسان تھے کہ جو بعثت سے پہلے بھی خداوند عالم کو ایک ہی مانتے تھے. لیکن رہا یہ مسئلہ کہ کیوں جناب ابو طالب نے سرداران قریش پر اپنے ایمان کو مخفی کیا تھا، کیا وجہ تھی اس، یعنی اس وجہ سے کہ اس کی بہت بڑی تدبیر ہے اور اس کی بہت بڑی مصلحت ہے. وہ مصلحت کیا ہے؟ وہ قرآن میں بھی ذکر ہوئی ہے، جیسا کہ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم. یعنی فرعون کا ایک رشتہ دار تھا جس کا نام ہے مومن آل فرعون. یہ آیت سورہ غافر کی 28 آیت ہے، اس کو سورہ مومن بھی کہتے ہیں. سورہ غافر کی 28 آیت ہے. اس آیہ کریمہ میں یہی ارشاد ہو رہا ہے کہ فرعون کا ایک رشتہ دار مومن آل فرعون جس کو کہتے ہیں، وہ جناب موسیٰ پر ایمان لے آیا تھا، لیکن اس نے اپنے ایمان کو مخفی کر رکھا تھا. قرآن میں آیا ہے یکتمو ایمانہو، یعنی وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، مخفی کیے ہوئے تھے. کیوں؟ کس مصلحت کے مد نظر؟ اس مصلحت کے مد نظر کہ جب انسان اپنے ایمان کا اظہار کرتا ہے تو اس کا جو روب و دبدبا ہے، اس کی جو ہیبت ہے، وہ تعصبی اور بغض و کینہ رکھنے والے کافروں کی نظروں سے ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر مخفی رکھتا ہے اور مخفی رکھنے کے بعد کسی نمائندہ خدا کی حمایت کرتا ہے تو اس کی حمایت میں کافروں کی نگاہوں میں زیادہ اثر ہوتا ہے. اسی وجہ سے مومن آل فرعون نے اپنا ایمان چھپا رکھا تھا، لیکن جس وقت فرعون نے جناب موسیٰ کے قتل کا حکم دیا تو فوراً مومن آل فرعون آگے بڑھے مردانہ وار، اور آگے بڑھنے کے بعد کہا کہ کیا تم ایسے مرد کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ ایک ہے؟ کیا تم ایسے انسان کو قتل کرنا چاہتے ہو کہ جو اپنے ساتھ نشانیاں لایا ہے؟ یعنی مومن آل فرعون نے اتنی مؤثر اور اتنی جذاب تقریر کی کہ جناب موسیٰ کو قتل ہونے سے بچا لیا. لہذا یعنی ایمان کا چھپانا مخفی نہیں ہے، بلکہ یہ اور اگر مصلحت کے تحت ہو تو کمال رکھتا ہے، یہ اور یعنی بہتر ہے،
کوئی تدبیر نقص نہیں ہے،
کوئی نقص نہیں ہے اس میں. اسی وجہ سے جس وقت جناب عمار کی ماں جناب سمیہ، جو اسلام کی سب سے پہلی شہیدہ ہیں، ظالموں نے اسلام لانے کی وجہ سے ان کے شکم مبارک میں، چونکہ وہ حاملہ تھیں، ان کے شکم مبارک میں نیزے
چاک کر دیا،
جی چبھو چبھو کر ان کو شہید کر دیا، اور جناب عمار کے والد محترم جناب یاسر کو بھی شہید کر دیا. تو اب جناب عمار پر ظلم و ستم ہونے لگا. تو جب جناب عمار پر ظلم و ستم ہونے لگا تو جناب عمار نے کہا کہ میں اسلام نہیں لایا ہوں، میں تو اپنے مذہب پر ہوں. تو یہ خبر پیغمبر اکرم کے پاس گئی، فوراً آیت نازل ہو گئی اور یہ سورہ نحل کی آیت ہے. کیا آیت ہے؟ من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اے میرے رسول، جو ظلم و ستم کی وجہ سے اپنے ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کا انکار کر دیتا ہے، اللہ کا انکار کر دیتا ہے، جبکہ اس کا دل ایمان سے سرشار ہے، تو وہ کافر نہیں ہے بلکہ وہ تو محکم و مستحکم مومن ہے، لیکن اپنے جان اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اس نے اس مصلحت کو اختیار کیا ہے. تو ان تمام مصلحت کے مد نظر جناب ابو طالب نے اپنے ایمان کو مخفی کیا تھا. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جناب ابو طالب کے ذمے فقط اپنی جان بچانے کا مسئلہ نہیں تھا، بلکہ جناب ابو طالب کے ذمے رسول کی جان بچانے کا سب سے بڑا مرحلہ تھا. اس وجہ سے کہ رسول کی طرف سے سازش کرنے والے ہزاروں تھے، لیکن جان بچانے والا صرف ابو طالب تھا. اب وہ لوگ کہ جو خود مسلمان ہوتے تھے، انہیں خود اپنی جان بچانا مشکل ہوتی تھی، ان پر اتنا ظلم و ستم ہوتا تھا کہ انہیں اپنی جان کی فکر پڑی ہوئی تھی. یعنی اسلام کی وجہ سے کوئی اپنی جان کی فکر نہیں کرتا تھا، لیکن ان پر ظلم و ستم بہت ہوا کرتے تھے. تو جناب ابو طالب نے یہ تدبیر اپنائی کہ اگر پیغمبر اکرم کی حفاظت کی خاطر ان سرداران قریش سے میں اپنا ایمان چھپاتا ہوں تو ایمان کے لحاظ سے کوئی نقص بھی نہیں ہے، اور ان پر میرا ایسا روب و دبدبہ طاری رہے گا، میری ریاست کا اور میری بزرگی کا، کہ یہ کبھی بھی رسول کے بارے میں کوئی سازش نہیں کر سکتے ہیں. لہذا جناب ابو طالب نے اس تدبیر کے ماتحت اس روش کو اپنایا. اسی وجہ سے جس وقت پیغمبر اکرم نے کافروں سے جا کر ان کے بتوں کے بارے میں سمجھایا کہ یہ بت کوئی اہمیت نہیں رکھتے ہیں، یہ بت وہ ہیں کہ جو نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، نہ کانوں سے سن سکتے ہیں، نہ تمہارا کوئی کار خیر کر سکتے ہیں، نہ تمہارا برا کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو اب کفار قریش کی سمجھ میں یہ بات آنے لگی اور وہ دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ مسلمان ہونے لگے. لیکن جو تعصبی کافر تھے وہ پریشان ہو رہے تھے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے چونکہ جناب ابو طالب سے ڈرتے تھے، دہشت جناب ابو طالب کی ریاست کی ان کے ذہنوں میں اور ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی، لہٰذا اب جناب ابو طالب کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا کہ دیکھو، تمہارا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، لہٰذا اپنے بھتیجے کو روک لیجئے. تو اس وقت جناب ابو طالب نے اس بات پر کوئی توجہ نہیں دی، وہ سب کے سب جناب ابو طالب سے کہہ کر چلے گئے اور پیغمبر اکرم پھر وہی اپنا دعوت تبلیغ میں، دعوت توحید میں مشغول ہو گئے، وہی مذمت اسنام. تو اب پھر جس وقت کفار نے یہ دیکھا کہ ہماری آواز صدا بہ صحرا ہو گئی ہے اور کوئی اس کا اثر نہیں ہوا ہے، تو پھر آئے اور آنے کے بعد اب انہوں نے غضبناک ہو کر جناب ابو طالب سے اس لہجے میں بات کی کہ اے ابو طالب، دیکھو ہم پہلے بھی تمہارے پاس آئے تھے اور اب پھر آئے ہیں، دیکھو ہمیں تمہاری ریاست اور تمہاری مدیریت، تمہاری تدبر کا خیال ہے، لیکن اب ہم یہ کہنے آئے ہیں، اب ہم سے یہ اور کچھ برداشت نہیں ہو سکتا، اب آپ اس بھتیجے کو، اپنے بھتیجے کو یا تو روک لیجئے یا پھر اس کو ہمارے حوالے کر دیجئے. تو اب جناب ابو طالب نے پیغمبر اکرم کو جب وہ یہ بات کہہ کر چلے گئے تو اپنے پاس بلایا، اور اپنے پاس بلانے کے بعد تاکہ پیغمبر اکرم اس پیغام سے بے خبر نہ رہ جائیں، یہ پیغام پیغمبر اکرم کی خدمت میں پیش کیا کہ دیکھو کفار قریش کا یہ ایسا ایسا ارادہ ہے. تو ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے اپنی تسمیم محکم کا جواب اور اپنی تسمیم محکم کو جناب ابو طالب کے سامنے پیش کیا اور ایک عظیم جملہ کہا، اور یہ جملہ تھا کہ اگر یہ کفار قریش میرے دہنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو میں کبھی بھی اپنی اس روش
کرنے والا نہیں ہوں،
جی اپنی تبلیغ کو ترک کرنے والا نہیں ہوں اور اس روش سے باز آنے والا نہیں ہوں. اب چاہے اعلان الہی غالب آ جائے یا میں ہلاک ہو جاؤں، مجھے کوئی فکر نہیں ہے. تو اب میں یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر جناب ابو طالب اپنے ایمان کو مخفی نہ کرتے تو یہ لوگ جناب ابو طالب سے شکایت لے کر نہ آتے، بلکہ جناب ابو طالب سے جنگ کرنے آتے، اور پھر جناب ابو طالب کو اپنی جان ہی بچانا مشکل تھی تو پیغمبر اکرم کی جان کیا بچا.
معاف کیجیے گا، انشاءاللہ اسی موضوع کے تحت ہماری اگلی گفتگو بھی ہوگی. ناظرین، ناظرین محترم آپ نے دیکھا کہ قبلہ نے کس طریقے سے واضح کیا کہ اگر مخفی رکھا تو زیادہ بہتر ہے. خیر اگلے ہفتے انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو کریں گے. وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.